अयाज वजीर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, लगता है कि कोई किसी टेक्निकल खराबी के सबब वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मीनवाइल हम रहीम अला समंदर से बात करते हैं। रहीम अला समंदर साहब, ये दौरा बड़े क्रिटिकल टाइम में हुआ है। इस रेफरेंस में कि पहले तो डायलाग हो रहे थे, फिर वो मुनकता हुआ है, चूँकि ट्रांजिशन हमें देखने में नज़र आई अफगान तालिबान की क्यादत में, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अदम एतमाद की फ़िज़ा आला क्यादत की तरफ से बयान के बाद, तो आपको लगता है कि कुछ रिपेयर हुए होंगे रिलेशनशिप इस दौरे के बाद?
जो वापस अफगानिस्तान आया है उससे तो जाहिर में उन्होंने अभी तक मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की है, और जो न्यूज आया है अफगानिस्तान में इतना है कि वो दे आर प्रिपेयरिंग, वो तैयारियां कर रही हैं, एक मीडिया से कुछ शेयर कर लेंगे।
जी
अभी तक ऑफिशियली इस पे कुछ नहीं आया है कि निगोशिएशन में क्या किस किस किन मसाइल पे मुआफ़ा हुआ है और कौन से मसाइल पे वहाँ बस और गुफ्तगू हुई है।
सही
जाहिर ये लगता है कि काफी पेशरफ नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है और सरताज जो नेशनल
मुशीर
सिक्योरिटी
खारजन जी
के
हम
हेड हैं उनके साथ, बाकी जो आर्मी की चीफ हैं और आईएसआई के जो हेड हैं उनके साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई है,
सही
जो इनका सबसे बड़ा प्रोग्राम था और इनसे मिलना और इनसे अहम मसाइल पे बात करना। तो जाहिर अफगान जो वफद आया है ज्यादा बड़ी उम्मीद के साथ नहीं आया है वापस, और जो जो उम्मीद थी अफगान सदर को टेलीफोनी कन्वर्सेशन के बाद जो नवाज शरीफ साहब से हुआ था, और उन्होंने वादा किया था कि प्लान होगा, अमली प्लान पे बातचीत होगी और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा पेशरफ सामने नहीं आया है।
जी अयाज वजीर साहब भी हमारे साथ हैं, और बताया जा रहा है कि स्काइप पे शायद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अयाज वजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा, आपके ख्याल में ये जो दौरा हुआ है अफगानिस्तान का आला सदई वफद था, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शायद उनके प्लान्स में था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी, आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, लेकिन वो नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि कुछ जो रिफ्ट थी वो कम हुई होंगी इस दौरे के बाद, और कुछ एतमाद में की बहाली में मदद मिली होगी?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उसमें कमी जरूर आई होगी, क्योंकि दोनों तरफ से लोगों ने अपना अपना मुद्दा तो बयान कर लिया, बातें कर ली, मिसअंडरस्टैंडिंग शायद ही दरमियान से गई है कि जो प्रेस रिलीज हो चुका है
जी
तो उसमें तो भी या रिजर्वेशन का कोई शुबा भी नहीं होता है, बल्कि उसमें तो बकौल शख्स ख्याल गुदी गुदी जाए
सही
कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे लड़ेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव परसू करेंगे, दोस्ती आगे बढ़ाएंगे और जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस था उस पर मेहनत करेंगे, तो बाकी ऐसी कोई चीज तो नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर अफगान डेलीगेशन के अपने तवक्कोआत हों, हम फलानी जगह जाएंगे फलानी जगह जाएंगे तो वो शायद नहीं हुआ हो, लेकिन जो तरीका होता है वज़ीर ख़ारजा से उस नौइयत के डेलीगेशन से बात करने की, मुलाकातें करने की, वो तो सब हो गई। हमारे सरताज अजीज साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के फॉरन अफेयर और सिक्योरिटी पे, और वजीर आजम साहब से दोनों से मुलाकातें हो गई, तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कोई जरूरत भी नहीं थी और
सही।
किसी से मिलने की।
तो
सच्ची
अयाज
बात
वजीर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि अशरफ गनी साहब के आने के बाद तो, जैसे आपने भी पहले कहा और भी बहुत सारे मुबसरीन ये कहते रहे कि शायद बड़े आइडियल स्टेट ऑफ रिलेशनशिप रहे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, फिर कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वाकयात का कुछ ऐसा तसलसल रहा कि वो फिर डगमग होते नजर आए हैं। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान किस तरह, पाकिस्तान की क्यादत अफगानिस्तान के इन तहफात को दूर कर सकती है, या पाकिस्तान ने किया होगा इन मुलाकातों में?
देखिए, एक मुसीबत ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ काबुल के अंदर
जी
बहुत ही बदकिस्मत वाकया था, एक के बाद दीगरे धमाके हुए, कई लोग शहीद हो गए, इनोसेंट लोग, वो अपनी जगह गलत बात थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया तो इस तरह तो पाकिस्तान ने पास्ट में अपने हाथ जो हालात खराब होते रहे और यहाँ पता भी था कि कहाँ क्लेम होता है, वो लोग कहाँ बैठे हैं, तो हमने तो उस तरह रिएक्ट नहीं किया। अगर याद हो वो जो पिशावर वाला इंसिडेंट हुआ हमारे आर्मी स्कूल पे, तो उसमें भी हमने पब्लिक में بات نہیں کی. ہمارے آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف اسی دن یا دوسرے دن جا کے اشرف غنی صاحب سے خود ملے. تو اس طرح اگر اشرف غنی صاحب کو بھی ریزرویشن تھے ہونے بھی چاہیے ون انڈرسٹینڈ ہز کنسرن, تو یہ ڈیلیگیشن جو آنی تھی یہ اس وقت بھیج لیتے جہاز میں بٹھا کے کہ جاؤ ہمارے کنسرن کنوے کر ہو جاتے. لیکن بقول شخص سے پبلک میں بیانات دینا یہ ان رشتے یا ان تعلقات کے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اس وقت ایسی باتیں
مناسب نہیں ہوں گی. رحیم اللہ سمندر نے ہمیں کابل سے یہ بتایا کہ سر دست انہوں نے کوئی ایسی میڈیا بریفنگ وہاں پہ نہیں ہوئی ہے جس میں بتایا جاتا. رحیم اللہ یہ بتائیے گا اس کے دو اینگلس تھے, ایک تو یہ کہ جو آپریشنل سطح پہ جو کاروائیاں ہیں اس میں کولیبریشن یا کوآرڈینیشن وہ کتنی ہے, اور دوسرا ایک اور حوالہ تھا وہ یہ تھا کہ طالبان افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے جو منقطع ہوئے یا جو معطل ہوئے خاص طور پہ افغان طالبان کی قیادت میں تبدیلی کے بعد یا اس ٹرانزیشن کے عمل کے بعد, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس ریفرنس میں اب وہاں پہ کیا صورتحال بن رہی ہے, کیا وہ مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان اس کو بہرحال انڈورس کر رہا ہے اور جو رپورٹس مل رہی ہیں پاکستان کا بھی فوکس یہ ہے کہ وہ مذاکرات بحال ہونے چاہیے.
یہاں بھی توقع یہی کی جاتی ہے کہ پاکستان اس میں مدد کرے, اور جو افغان آفیشلز ہیں ان کا یہ گلے شکوے اس پہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن کے دوران یہ اعلان جو ہوا تھا کہ لڑائی ہوگی, لڑائی جاری ہوگی اور جہاد جاری رکھیں گے اور مذاکرات نہیں ہوں گی, اس قسم کے مسائل پہ ان کو گلے تھے کہ یہ نہیں ہونے تھے اور ان کو اجازت نہیں دیا جاتا وہاں. تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے, اس کے ساتھ ہی یہ حملات ہوئے کابل میں جو بڑے ان سے بہت زیادہ کیجولٹیز آئی اور اپنی طرف سے اپنی قسم کے بے نظیر تھے وہ بہت وحشتناک حملات, تو اس سے کچھ اثر پڑا اس پہ. اور اشرف غنی صاحب کی بھی جو پریشر تھا افغان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو اپوزیشن ہیں اسپیشلی کرزئی صاحب جو اگریمنٹ کے بعد وہ سیکیورٹی اگریمنٹ کے بعد وہ ناراض تھے اور انہوں نے ایون اپنا جو راستہ ہے وہ الگ کر دیا تھا پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ
جی.
تو ان سارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اشرف غنی صاحب کا یہ بیان آیا یہ منڈے کو جو انہوں نے بیان دی تھی, اور اس میں کچھ کھلے طور پہ انہوں نے کچھ مسائل رائز کیے اور ان کو ڈسکس کیا. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے طریقے سے مذاکرات کر لیں گے, زیادہ توقع نہیں کی جاتی ہیں اب اس کے بعد پاکستان سے کہ وہ مدد کریں, ہم کوشش کریں گے اپنے طریقے سے اس مذاکرات کو آگے بڑھائیں. مگر یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اشرف غنی کا یا افغانستان کے آفیشلز کا طریقہ کون سا ہے, وہ کتنا ڈفرنس ہے جو طریقہ ابھی پاکستان مدد کر رہا ہے. کوآرڈینیشن کے مسائل پہ ابھی تک میرے خیال میں وہ ہے, وہاں کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہیں, اور سٹل امیدیں پائی جاتی ہیں دونوں طرف کے یہ آگے دوبارہ بحال ہوں اور آگے جائیں.
رحیم اللہ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہیں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ کل ہوئی, القاعدہ کے رہنما ایمن الزواری ان کی طرف سے انڈورس کیا گیا جو نئے سربراہ ہیں ملا اختر منصور طالبان کے جو نامینیٹڈ ہیں, اگرچہ وہاں پہ اس کے بارے میں بہت اختلافات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا طالبان کی اس نئی لیڈرشپ کے یہ لیے یا طالبان کی صفوں کے اندر ان کی لیجیٹیمیسی پہ؟
یہ بیان آج بہت زیادہ لیا گیا ہے افغانستان کے سوشل میڈیا میں, ڈسکشنز میں, سول سوسائٹی کے گروپس کی میٹنگز میں, اور ہر ایک عام و خاص جو ایکسس رکھتے ہیں سوشل میڈیا کو اس کو لیا گیا ہے اور اس سے کامنٹ آئے ہیں, اور ظاہر طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اثر ہوتا ہے. القاعدہ افغانستان اور پاکستان دونوں ممالک میں ان کے خاصی نفوذ ہیں, طالبان کے ڈفرینٹ گروپس میں ان کا اثر رہے, اور جو ڈیٹیل سے ظواہری کا بیان آیا ہے اس میں کئی مسائل پہ اشارہ ہوا ہے, اور اسامہ کو, ملا عمر کو شہید کا خطاب, اور ان سے جو ہمدردی تھی, ان سارے مسائل پہ آپ کو معلوم ہے ملا عمر سٹل طالبان کے درمیان کافی محبوبیت رکھتا ہے اور ظواہری نے اس سے اچھا فائدہ اٹھایا ہے, اور ملا عمر جو ڈیتھ کے جو اثرات ہیں اس پہ کافی ہمدردی دکھائی ہے, اور
اس سے ملا عمر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, اس سے ملا اختر منصور کو فائدہ پہنچ سکتا ہے.
ملا اختر منصور کو بھی کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کو سپورٹ مل سکتا ہے، جو 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 کشیدگیاں تھی طالبان کے سینئر لیڈرشپ کے، وہ جانتے ہیں کہ القاعدہ کا اپنا نفوذ ہے، اور جب وہ ابھی ملا اختر منصور کو مانتے ہیں تو اس سے کچھ ایون وہ جو سائڈز ہیں پوزیشنز کے ڈفرینٹ گروپس کے، اس میں بھی کافی اثر ہو سکتا ہے اور سائڈز ایون بدل سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں جوائن کیا. ایاز وزیر صاحب آپ اس کو سمپ کیجیے گا، آپ کے خیال میں یہ کیا ریلیشن شپ ہے؟ اس کی اگرچہ جڑیں تو یا اس کا ماضی تو بہت پرانا ہمیں نظر آتا ہے طالبان اور القاعدہ کا، لیکن یہ جو کرنٹ انڈورسمنٹ ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟
دیکھیے یہ انڈورسمنٹ میرا خیال ہے ان کی کمزوری بھی ہے کہ ایک کسی قوت بھی اس ریجن میں ظاہر ہو رہی ہے ننگرہار پروینس افغانستان کے، اس میں ان کی ویڈیو بھی چل پڑی جو لوگوں کو وہاں پہ داعش کی، جو لوگوں کو وہاں پہ بموں کے اوپر بکا دیا اڑا دیا. تو اگر یہ دونوں اکٹھے نہ ہوئے تو ان کی اپنی سروائیول خطرے میں پڑ جائے گی. تو ایک تو میں یہ بات سمجھتا ہوں، دوسرا یہ دونوں فارن فورسز کے خلاف افغانستان کے اندر لڑ رہے تھے تو اس کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور ملا منصور کا بھی یہ مسئلہ کچھ حد تک کور ہو جاتا ہے کہ جو ڈسپیوٹ تھوڑے سے آ رہے تھے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلدی حل نہیں ہوں گے. جو لوگ ان سے ناراض ہیں وہ ملا عمر کے خاصے قریبی لوگ ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ طالبان موومنٹ بالکل خراب کر لے، تقسیم کر لے، ٹکڑوں میں کر لے. ان کے ریزرویشن کچھ ہیں جو جینون ہے، ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور وہ بھی میرا یقین ہے کہ اس کے قریب آ جائیں گے. تو ان سب کا اکٹھے ہونا داعش کے خلاف انتہائی ضروری ہے. پھر صرف ان کا اکٹھے نہیں ہونا بلکہ ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی صلح کرنا، وہ دونوں ایک پیج پہ ہونا، ورنہ داعش کا سامنا نہ اکیلے افغان گورنمنٹ کر سکے گی، نہ طالبان اور نہ القاعدہ کر سکے گی. صرف تینوں کو ایک ایک کر کے فارغ کر لیں گے، اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
کافی آپ اس کے اندر تھریٹس آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، رحیم اللہ سمندر آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے سید نواب حیدر نقوی صاحب، یہ داعش کا جو فینومینا ہے، اگرچہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ الگ سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، کافی خطرناک بنتا جا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیٹ تو انیشلی یہ لگا تھا کہ وہ تو اس کی ڈینائل میں ہے کہ وہاں پہ اس کے فٹ پرنٹس نہیں ہیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے تو ریسنٹلی پاکستان سے بھی آئے ہیں، وہاں پہ کیا سمجھا جاتا ہے داعش کے بارے میں؟
یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف آوازیں ہیں.
جی
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں، ایکچولی آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ ابھی تو ان کا نام نشان یہاں پر نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے پہنچ گئے ہوں گے وہاں پر، جو داعش والے وہ آ گئے ہوں گے وہاں پر. اور یہ ایک بدقسمتی ہے، عالم اسلام کی بدقسمتی ہے، طالبان موومنٹ اور خاص طور سے آئی ایس ایس داعش، یہ ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے عالم اسلام، پورا عالم اسلام، کہ اس میں جو ایک اسلام کا ایک اور مسلمانوں کا جو ایک پراپر ایک امیج ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایک ماڈریٹ لوگ ہیں، مطلب کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتے، لیکن اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تو آخر اسلام کے نام لے رہے ہیں، یہ بھی اسلام کے نام لے رہے ہیں، اور یہ بھی قرآن شریف کو بھی کوٹ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں لیکن بہرحال قرآن شریف کو کوٹ کرتے ہیں، اسلامی فلسفے کو کوٹ کرتے ہیں. تو لہذا یہ عجیب ایک انتشار کی صورت ہے، تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. یہ یعنی مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں عالم اسلام اس مصیبت سے نکل سکے گا یا نہیں. اس سے پہلے دور آ چکا ہے، اس سے پہلے کئی دور آئے ہیں،
خارجی
آئے ہیں، آئے ہیں دور ایسے کہ جب اسلام ان مصیبت میں پڑا ہے پھر نکل آیا اس سے. تو اب میرے خیال سے ہم سب کو یہ دعا کرنے چاہیے،
ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہمارے اگلے حصے میں بھی ہم خاص طور پہ داعش پہ بات کرنے والے ہیں کہ ان کی ایکسس کہاں کہاں پہ ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے یوم آزادی کے ریفرنس میں. چونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی تو پھر بھارت کو بھی ہم اسی ریفرنس میں ٹچ کر رہے ہیں، لیکن ریفرنس اگین یہاں پہ بھی آ جائے گا پاکستان کا یوم آزادی، اس پہ بھارت کے وزیر اعظم کا پیغام کتنا اہم ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. جی بریک غالباً ہم نہیں لے پا رہے ہیں. بھارت سے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ترلوک دیپ صاحب, سنڈے میل کے ایڈیٹر ہیں. زاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ایڈیٹر ان چیف, پاکستان آبزرور کے سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی اور کالمسٹ ہیں, مبصر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. پاکستان کا یوم آزادی پریزیڈنٹ ممنون حسین, انہوں نے آج ایڈریس کیا جو ایک آفیشیل سرمنی تھی نیشنل کنونشن سینٹر کے اندر, اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ باور کرایا کہ پاکستان اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے, اور یہ کہ جتنے بھی مسائل ہیں خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو مسائل ہیں کشمیر سمیت تمام ایشوز پہ, اب ان پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ڈائیلاگ کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, کیا جانا چاہیے ہے. اور ان حالات میں جب پاکستان پہ یہاں پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, سرحدوں پہ کشیدگی, اس کے بھی بڑے واضح ثبوت ہمیں نظر آ رہے ہیں. کراس بارڈر فائرنگز میں اکا دکا ہلاکتیں وہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں, اور اس موقع پہ آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی, ان کا پیغام مبارکباد کا تہنیتی پیغام پاکستان کے لیے وہ کتنا عام ہو سکتا ہے, اگرچہ یہ روایتی طور پہ بھی یہ پیغامات دیے جاتے ہیں, لیکن بہرحال چونکہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں اور جب ٹینشنز ہوں تو اس طرح کے معاملات کیا اس کو تھوڑا بہت ماحول کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں, اس کا انالیسس کریں گے زاہد ملک صاحب اور جناب ترلوک دیپ صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خیر مقدم, ترلوک دیپ صاحب, بہت ٹینشنز, بہت کشیدگی, اور ان حالات میں یہ پیغام کیسے انالائز کریں گے آپ؟ جی ترلوک دیپ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہمارے نیکسٹ جو گیسٹ ہیں اس میں زاہد ملک صاحب اور ترلوک دیپ صاحب کو ہونا تھا. اس سیگمنٹ کو ہم کچھ دیر بعد جوائن کرتے ہیں, لیکن زاہد زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکسپرٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. اگرچہ زبیر اقبال صاحب ہم نے آپ کو زحمت تو اگلے ایشو سیگمنٹ کے لیے دی ہے, داعش پہ ہم نے بات کرنا تھی اور ساتھ ساتھ امریکہ کا تعلقات کی بحالی کیوبا پہ, لیکن چونکہ اب ہم تمہید باندھ چکے ہیں تو اس ریفرنس میں آپ اپنے کمنٹس دیجیے گا نریندر مودی صاحب کا پیغام پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر.
دیکھیے یہ بڑا ایک اہم قسم کا پیغام ہے اور ایک اہم وقت پہ آیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دونوں ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی اگر ٹینشنز بڑھتی رہیں تو اس سے دونوں کو نقصان پہنچتا ہے, لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس قسم کے پیغامات آتے ہیں ان پہ یقیناً طور پہ ایکشن ہونا ضروری ہے. یہ صرف پیغام ہی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایکشن پلان بھی بننا ضروری ہے اور میوچولی اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. میرا تو یہ امید رکھتے ہوں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں, خاص طور پہ یہ دونوں لیڈرز جو ہیں جن کے پاس اتنے بڑا بیگیج نہیں ہے, ان کو یہ چاہیے کہ یہ بیٹھ کر سے بات کریں اور دوسروں کی لمیٹیشنز اور ریالٹیز کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, یہ بہت مشکل سی بات ہے اور اس میں ایکسٹرنل فورسز کو پازیٹیو انٹرفیئرنس کی ضرورت ہو جاتی ہے. اس میں امریکہ اور یورپ خاص طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے اثرات جو ہو سکتے ہیں وہ بڑے مؤثر ہو سکتے ہیں.
صحیح, آج امریکہ نے بھی خیر پاکستان کو کنگریچولیٹ کیا, پاکستان کی ریزیلینس, پاکستان کے عوام کی ریزیلینس کے ان مشکل حالات میں جس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہی ہیں دہشت گردی کا, عسکریت پسندی کا, اس میں پاکستان کے لوگ داد کے حقدار ہیں. یہ بتائیے گا, کل ظاہر بھارت کا بھی یوم آزادی ہے, جواباً پاکستان سے بھی ایسا ہی پیغام اس کی توقع رکھی جانی چاہیے ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں براہ راست کوئی مدد مل سکتی ہے یا آپ کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انٹروین کرنا پڑے گا کسی تیسری فورس کو؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جب تک کوئی تیسری یا چوتھی فورس اس میں شامل نہ ہو یہ اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کرنے چاہتے. ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر دونوں یہ ممالک ایک دوسرے کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یا ایک یا دوسرا اس کو انیشیٹ کرے تو پھر بات نہیں بنتی. اسی لیے تیسری فورسز کا پارٹیسپیشن ضروری ہو جاتی ہے. اس میں چین خاص طور پہ اور امریکہ دونوں یہ ممالک جن کے خاص انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں وہ بڑے ایکٹیو قسم کا رول اختیار کر سکتے ہیں. اس میں یہ ان دونوں ملکوں کی کمزوری نہیں, یہ ریالٹیز ہیں. ان ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اس قسم کی جو نئے ماڈلز بنانے چاہیے ان کے متعلق صرف سوچنا ہی نہیں بلکہ ایکشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے.
جی ترلوک دیپ صاحب, آپ کے کمنٹس, ہم آپ سے کافی دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ کے کمنٹس چاہیے ہوں گے. پاکستان کا یوم آزادی, بھارت کے وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ کتنا مددگار ہو سکتا ہے اس برف کو پگھلانے میں یا اس سرد مہری کو جو ہمیں حالات میں نظر آتی ہے اس وقت؟
آپ کو یاد دلا دوں میں کہ ہمیشہ ہندوستان پہل کرتا آیا ہے جب اوفا میں دونوں وزیر اعظم ملے تھے جناب نریندر مودی اور نواز شریف صاحب, تو اس کی شروعات ہندوستان کی طرف سے ہی ہوئی تھی. اور جب جب بھی موقع آتا ہے ہندوستان ہی پہل کرتا ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ سرتاج عزیز صاحب کو یہاں بھیجنے میں پاکستان کو ایک مہینہ لگ گیا کہ ہم بھیجیں کہ نہ بھیجیں. تو وہاں ان کے اوپر کچھ طریقے سے شاید پریشر ہے, کچھ دباؤ ہے جو انہیں اپنے طریقے سے فیصلے لینے میں مجبور کرتا ہے. اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, سیاستدان خود بھی معتبر ہیں جو سب فیصلے لے سکتے ہیں, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں. اور یہ حالات لگاتار ایسے ہی پریشر کے چلے آ رہے ہیں 1958 سے لے کے جب جنرل ایوب خان صاحب نے وہاں اپنا قبضہ جمایا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے سال آزادی کے ہو گئے ہیں, آدھے سے ادھک وقت تک
جی
وہاں پر فوجی حکومتیں نہیں ہیں. جب فوجی حکومتیں نہیں ہوں اور ان کی بیوروکریسیاں پوری دخل ہو جائیں تو وہاں کا سیاستدان بیچارہ کتنا مجبور ہو سکتا ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں
جی.
لیکن ہندوستان اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ وہاں مجبور نہ ہوں, اسے موقع دیتا رہتا ہے اس لیے مل بیٹھ کے اپنے مسائل ہم لوگ ختم کرتے ہیں
جی. بہت شکریہ ترلوک دیپ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چونکہ بہت بعد میں ہم آپ سے کنیکٹ کر پائے تو ہمیں سیگمنٹ کو یہاں پہ ریڈیوس کرنا ہوگا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نواب بدر نقوی صاحب, اور بات ہم کریں گے داعش, اس کی جانب سے کیمیکل ویپنز کے استعمال پہ ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجمیر الگیل, اوجھا لیلا اور اکبر نقوی, یہ ہمارے ساتھ انٹرن ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. بات ہم کریں گے داعش کی جانب سے, یہ اطلاعات آئیں گزشتہ ہفتے کہ انہوں نے شام کے اندر جو ترکی کے اندر کردوں کے خلاف جو آپریشن کیا, اس کاروائی کی, حملے کیے, ان میں کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا. یہ پوری دنیا کا ایک کنسرن رہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس اگر کیمیکل ویپنز یا ایمن اس نوعیت کے جو خطرناک ہتھیار جاتے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے اس کا پیمانہ یا اس کی وسعت بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اور اس کو امریکہ نے بہت سیریسلی لیا ہے. اور اس پہ اب جرمنی کی جانب سے اوریجنلی یہ رپورٹ آئی تھی, امریکہ اس کو سیریسلی لے رہا ہے, ہائر کمان اس کی یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس معاملے کی مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. دوسری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, امریکہ کا جھنڈا دوبارہ بلند ہونا کئی عشروں کے, تقریباً 3 عشروں کے تعطل کے بعد وہاں پہ کیوبا کے اندر, وہاں پہ باقاعدہ تعلقات کی بحالی ہو چکی ہے, لیکن اب اس کو ایک علامتی سطح پہ بھی جو اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے یا اس کو ری انیشیٹ کیا جا رہا ہے, وہ آج وہاں پہ کیوبا میں ہوانا کے اندر امریکی سفارت خانے پہ امریکی پرچم بلند کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری وہ اس وقت وہاں پہ پہنچ رہے ہوں گے یا راستے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں زبیر اقبال صاحب, ان سے ہم انالیسز لیں گے. زبیر صاحب, پہلے تو صرف ایک منٹ ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ٹی وی پہ, تب بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن پہلے آپ اس کو مختصراً سم اپ کیجیے گا داعش کی ایکٹیویٹیز کو.
دیکھیے, داعش کی جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ چونکہ نان اسٹیٹ ایکٹر, جیسے آپ نے فرمایا, اس کے پاس کیمیکل ویپنز یہ لگتا ہے کہ ان کو سیریا سے مل گئے ہیں, اور چونکہ انہوں نے ان کو استعمال کرنے کے لیے تھریٹن کیا تھا, اور سنا ہے کہ انہوں نے پیشمرگہ کے خلاف اربیل کے نزدیک استعمال کیا ہے, یہ ایک بڑی خطرناک سی بات ہے کیونکہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. مانتا ہوں کہ یہ کیمیکل ویپن جو تھے یہ مسٹرڈ گیس کے تھے اور اس لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے کہ کلورین سے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ استعمال ہو رہے ہیں اس سے اب ایک نئی قسم کی ڈائمینشن پیدا ہو جاتی ہے. اس نئی ڈائمینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ نیگوسیشنز ہوں جن کی بیسس پہ ان کے اوپر زیادہ افیکٹو کنٹرول ہو سکے.
جی,
وہ کیسے ہوگا اس میں یقیناً شام کے.
جی, زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک لازمی بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بحال رکھیں گے. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجمیر الگل. ہمارے ساتھ انٹرنز میں وہاں پہ اکبر نقوی اور لیلا اوجھا موجود ہیں. اسٹوڈیو انجینئرس کیتھ ہومز اور ان کے ساتھ ہیں جیکسن ویٹس. آج کے اس پروگرام میں پاکستان کا یوم آزادی, وہ ہم اپنے لسنرس کو آلریڈی اس کی مبارکباد دے چکے ہیں, تو ہمارے وہ ٹیلی ویژن ویور جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بھی پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو اور ڈھیر ساری دلی تمنائیں وائس آف امریکہ کی پوری اردو سروس کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے. اور جن موضوعات پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, افغانستان پاکستان تعلقات اور پاکستان بھارت تعلقات کا بھی ہم نے ریفرنس یہی لیا آج جو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پہ نریندر سنگھ مودی ان کی جانب سے, وزیر اعظم بھارت ان کی جانب سے جو پاکستان کو تہنیتی پیغام آیا, کیا ان حالات میں وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی جو ایک سرد مہری اس میں یا برف نظر آتی ہے کیا اس کو وہ پگھلا سکتا ہے, اس کا انالیسز لیا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ میں داعش اس کی جانب سے کیمیکل ویپنز کے استعمال کی خبریں اور امریکہ کے کیوبا کے ساتھ تعلقات کی بحالی. اور چند سیکنڈ کے بعد, ایک دو منٹ کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں جب ہم جائیں گے تو تفصیل ہمارے مختلف حوالے ہوں گے پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے, اس ریفرنس میں آج کی ڈیولپمنٹس پہ بھی اور کچھ انٹلیکچوئل اور اکیڈیمک وہ باتیں بھی ہوں گی آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں زبیر اقبال صاحب, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں سید نواب حیدر نقوی صاحب, ڈسٹنگوش اسکالر ہیں, پروفیسر ہیں اکنامکس کے, اور ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا ہے اور پاکستان کے اندر جتنے اتار چڑھاؤ ہیں وہ دیکھے ہیں. اور اسی سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر مبارک علی صاحب, پاکستان کے ممتاز بہت لیڈنگ ہسٹورین ہیں. ان سے ہم معلوم کریں گے کہ پاکستان کے لیے کون سے ڈیفائننگ مومنٹس رہے ان 68 برسوں میں. تو تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. زبیر اقبال صاحب, آپ جاری رکھ سکتے ہیں, آپ نے داعش پہ روشنی ڈالی ہے. دوسرا سیگمنٹ کیوبا امریکہ تعلقات کی آج فارملی بحالی ہو رہی ہے.
وہ تو ہو چکی ہے, انفیکٹ ہمیں جو خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ
پرچم لہرا دیا
گیا ہے, لہرا دیا گیا ہے. اور جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ایک بہت اہم قسم کا ایونٹ ہے. یاد رہے کہ یہ ایونٹ کی موومنٹ آج 15 سال پہلے شروع ہوئی تھی, 20 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اور آہستہ آہستہ وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے. جب کمیونزم ختم ہو گیا تو اس کے بعد بڑی حد تک کیوبا ایک آئسولیٹ ہو چکا تھا اور اس کو اپنے ماڈل کو بدلنا ضروری ہو گیا تھا, لیکن اس ماڈل کو بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے. اور جب تک اس کے لیڈرشپ جو ہے وہ بدلتی نہیں, اور لیڈرشپ جب تک اپنی ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلتی, اس کی انٹیگریشن جو ہوتی ہے گلوبل اکانومی گلوبل سوسائٹی میں وہ سلو ہو جاتی ہے. لیکن پچھلے 10 سال سے یہ موومنٹ بڑی ایکٹیولی چل رہی تھی اور جس کو آج مکمل طور پہ پہچانا جا چکا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ جہاں تک کیوبا کا تعلق تھا اس کی اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ اپنا پرانا ماڈل استعمال نہیں کر سکتے تھے, ان کو لبرلائزیشن ضروری ہو گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گریجول چینجز شروع کر دیں اور امریکہ کے ساتھ کوآپریشن بڑھتی چلی گئی اور دوسرے لیٹن امریکن ممالک کے ساتھ بھی ان کی کوآپریشن بڑھتی چلی گئی. اب اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جب وہاں تک یا وہاں اب ایک نئی گورنمنٹ ہے, حالانکہ وہ فیدل کاسٹرو کا بھائی ہے جو چلا رہا ہے, لیکن پھر بھی نئی گورنمنٹ ہے, وہ زیادہ لبرلائز قسم کی گورنمنٹ ہے. اس کی کوآپریشن امریکہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹن امریکہ میں بھی اسی کنڈیشن امپروو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اب ہوگا یہ کہ وہاں پر ہوپ فلی انویسٹمنٹس ہوں گی, ایکسٹرنل فورن انویسٹمنٹس ہوں گی, جس کی وجہ سے وہاں پر گروتھ بڑھے گی, اور اگر وہاں گروتھ بڑھتی ہے تو پھر لبرلائزیشن شروع ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی آج کی ڈیولپمنٹس اور کچھ اکیڈیمک ڈسکشنز. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم مہر الگل, اکبر نقوی اور لیلا اوجھا, یہ ہماری انٹرن اس کے ساتھ موجود ہیں. دوسری جانب کیتھ ہومز اور جیکسن ویڈز ہمارے انجینئرز ہیں. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نواب حیدر نقوی صاحب, ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر آف اکنامکس, آتھر ہیں 55 بکس کی, 55 کتابوں کی ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اوپر, ڈائریکٹر جنرل فیڈرل اردو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ان کی پروفائل میں ہم دیکھتے ہیں ستارہ امتیاز, جو کہ ایک اعلیٰ بہترین سویلین ایوارڈ ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے، ان کی خدمات پہ ان کو مل چکا ہے، پاکستان کو اپنی آنکھ سے بنتے دیکھ چکے ہیں، آج پاکستان کا یوم آزادی ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب موجود ہیں، بہت ہی لرنڈ، انتہائی کوالیفائڈ لیڈنگ ہسٹورین پاکستان کے، آتھر، وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم، اور دونوں کو ہم سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے پاکستان کا یوم آزادی مبارک کہنا پسند کریں گے، اپنی طرف سے بھی اور پوری ٹیم کی طرف سے بھی.
آپ کو بھی مبارک ہو.
جی ڈاکٹر مبارک علی صاحب، آپ کو بھی بہت مبارک پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ فرمائیے گا. پاکستان آج 69واں یوم آزادی منا رہا ہے، 68 برسوں میں کیا ڈیفائننگ مومنٹس رہے آپ کی نظر میں پاکستان میں، جہاں پہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میک اور بریک والی سچویشن ہوتی ہے، جہاں پہ پاکستان نے اس کو کیپٹلائز کیا ہو کچھ اپارچونیٹیز کو، جہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہو، کہیں کامیابیاں ہوئی ہوں، کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟
لیکن میں کوشش کروں گا کہ ذرا مختصرا بات کروں. اول تو یہ ہے کہ یہ جو یوم آزادی منایا جاتا ہے، یہ بھی ایک رسم کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی ایک ریچول ہے، اور اس ریچول کے اندر کافی، یعنی یہ کہ لوگوں کو کس طریقے سے وقتی طور کے اوپر، جذباتی طور کے اوپر شامل کر لیا جائے کہ وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور آزادی کوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ حقیقت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک رسمی چیزیں ہیں جو منائی جا رہی ہیں، حقیقت کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں، اندر سے بالکل ایک کھوکھلی چیز ہے. اور یہ جتنا بھی ہے، بالکل مجھے تو ایک تماشا لگتا ہے، یہ ساری پریڈ، حکمرانوں کے سلام دیاں لینا، اور مطلب کہ قومی ترانے گانا، یہ سارا ایک تھیٹر ہے جو معلوم ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ نے جو سوال کیا، اس کا میں کوشش کروں گا. ایک یہ کہ پاکستان کی تاریخ کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی 43 سے لے کے 70 تک کی ایک تاریخ ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اور یہ کہ لیکن شروع سے ہی ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی ابتدا ہوئی ہے، اس ابتدا کے اندر ہی جناح صاحب کی وفات کے بعد پاکستان میں جتنی لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری میڈیوکر لیڈرشپ تھی، جن کے پاس نہ تو کوئی ویژن تھا، نہ کوئی تجربہ تھا کہ وہ ان کو کیسے بنایا جائے، کیسے چلایا جائے. نتیجہ اس کا یہی ہوا نا کہ دستور نہیں بنا، دستور 56 میں بنا، اور ابھی کچھ اور آگے بات نہیں بڑھی تھی کہ یہاں پر فوج آ گئی.
صحیح.
اچھا فوج کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ ایک یہ ہوا ہے کہ حالات ذرا ٹھیک جا رہے تھے، لیکن ہمیشہ فوج کو جنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 65 کی جنگ ہم نے لڑی. 65 کی جنگ میں ہندوستان پاکستان کے تعلقات پہ جو گزارا ہے، اس کے بعد وہ تعلقات آج تک ٹھیک ہوئے. اور یہ جنگ جو ہے، یہ بندہ کے پاکستان کی جانب سے شروع ہوئی تھی، اس میں ہندوستان کے ہاتھوں یہ قصور نہیں تھا. میں یہ نہیں کہوں گا قصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہماری طرف سے کیا ہوا تھا، ہم نے مطلب کہ صورتحال پہ جو ہے وہ بگاڑا ہے. اچھا ایوب خان کے پیریڈ کے اندر یہاں پر جو ایک بڑی اہم چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک جو سیاسی یعنی تحریک کہیے اور ایک سیاسی شعور کی لہریں جو چل رہی تھیں، وہ سارے کے سارے ختم ہوئی. طالب علموں کی تحریک جو تھی اس کو ختم کیا گیا، یونین تو ختم کی گئی، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو وقت سے ختم کیا گیا. تو یہ نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ایک طرح سے
اسٹرگل کرتی رہی.
ہاں اس کو یعنی برا سمجھے جانے لگا کہ سیاست ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا چلتی 70 تک کی راتی ہے. تو یہ پاکستان کے جو پہلا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر میں ایک تو سب سے بڑا جس کو ڈگری سمجھتا ہوں وہ لیاقت علی خان کو سمجھتا ہوں، کہ لیاقت علی خان نے جو قرارداد مقاصد پاس کی ہے 1949 کے اندر، اس نے پاکستان میں اسلامی یعنی اس کی بنیادیں جو ہے وہ ڈال دی ہیں اسلامیات کی. تو پاکستان کے اسلامائزیشن کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ بنیاد انہوں نے ڈال دی. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ لیجسلیٹو کاؤنسل میں ممبر تھے انہوں نے بہت سو پیسوں وائدے کیے تھے, اور ظفر اللہ خان فارن منسٹر تھے, انہوں نے یہ کہا تھا اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کو پورا پورا تحفظ ملے گا. اب پتہ نہیں اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کیا
صحیح. اچھا ہم چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم نے بڑے اس کے گلمپسز چاہ رہے تھے کہ آپ کی طرف سے آئیں. آپ نے بالکل اپنی جگہ بتایا کہ کچھ چیلنجز رہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو رہے, لیکن کچھ اور بھی مومنٹس ہیں جس میں پاکستان ہمیں ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ ایمرج ہوتا نظر آتا ہے, پھر ہم پچھلے 15 برسوں میں جمہوری انسٹیٹیوشنز بھی نسبتاً مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں.
میرا خیال سے پاکستان کے ارسٹوکریسی فیڈرل آرٹ نے بڑے سکون کا ساتھ لیا کہ اچھا ہوا بنگال میں سے ہماری جان سے کوئی افسوس نہیں ہے انہیں کوئی یہاں پر قسم کا. اچھا اور اس کے بعد ایک تصور تھا کہ ایک نیا پاکستان بنایا جائے گا جو بھٹو صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے منظر کے دیا. اب یہ نیا پاکستان جو بنا ہے اس کی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر بھٹو صاحب نے اسلام کے ریاست کا وہ بناتی یعنی حصہ قرار دے دیا, پاکستانی ریاست ایک اسلامی ریاست ہو گئی, احمدی جو ہیں وہ
نان مسلم ڈکلیئر ہو گئے,
اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے اندر بے تحاشا اسلامک پروویژنز آئیں, اور یونیورسٹی اسکولس میں اسکولوں کے اندر اسلامیات اور پاکستانی اسٹڈی کا مضمون جو ہے شامل ہوا. تو دوسرے جو سب سے بڑے مجرے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی کے اندر بہت زیادہ حصہ لیا ہے.
لیکن اس کا ایک کنٹریری نقطہ نظر بھی ہے, وہ کہتے ہیں لیجسلیشن بھی دی کانسٹیٹیوشن بھی دیا ایک ماڈریٹ بھی تھے ڈاکٹر صاحب آپ کا,
لیکن کیا کانسٹیٹیوشن دیا ہے جس کے اندر مطلب کہ ساری
اسلامک پروویژنز ہیں. جی ہمارے ساتھ ہم آن بورڈ لیتے ہیں, کافی دیر سے سید نواب حیدر نقوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں, معافی بھی چاہیں گے آپ سے نقوی صاحب. آپ
میں بات بہت کر لوں
جی جی,
یہ جو اس کے بعد ضیاء الحق نے جو کچھ کیا ہے ضیاء الحق کو بنایا سب کچھ یہ ملا ہے کہ ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر اسلامائزیشن کے جو عمل کیا ہے اس کی ابتدا ہو چکی تھی لیاقت علی سے, اس کے بعد سے انہوں نے پورے طریقے سے پاکستان ہے.
جی سید نواب حیدر نقوی صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. نقوی صاحب آپ نے پاکستان بنتے بھی دیکھا ہے, انہوں نے بہت سارے بڑے جینون ہوں گے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں جہاں پہ پاکستان نے سٹرگل کیا سفر کیا, لیکن کچھ پلس پوائنٹس بھی تو ہوں گے, آپ تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ اگر کریں تاکہ بیلنس بھی رہے.
پلس پوائنٹس بھی ہیں اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اس وقت کو یاد کریں جو آج جو ہمیں آزادی منا رہے ہیں.
جی
اس کا تو پہلے تو میں آپ کے ساتھ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں
بالکل
آپ کے لیے, اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنا تھا اور کس طرف اس کا رخ تھا اور اس کے بعد کیا ہوا اور یہ رخ کیسے بدل گیا. میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے, میں 1950 میں آیا ہوں انڈیا سے اور تو ایک میرٹھ سے اور کراچی آیا
تقریباً 12 سال کے.
جی ہاں تو میں کراچی میں آیا وہاں پر, اور سب سے بڑی جو میں نے چیز دیکھی مجھے ایسا لگا کہ ایک سوشل انقلاب آ گیا ہے.
صحیح.
ایک سوشل انقلاب آ گیا ہے اور وہ انقلاب یہ کہ خود میری اپنی والدہ اور میری بہن جب گھر سے نکلتی تھیں تو ڈولی میں بیٹھ کے نکلتی تھیں اور وہ بازار میں بھی نہیں جاتی تھیں, مطلب یہ ہے کہ اس میں ہی برقع اوڑھ کے اگر چلی گئی بازار میں تو اس کو بھی بہت برا مانا جاتا تھا. تو وہ تو اچھا یہاں دیکھا ان کے کہ یہاں اکنامک نیسیسٹیز کی وجہ سے وہ تمام لڑکیاں عورتیں جو گھر میں بند تھیں وہ آزاد ہو گئیں, اور حالانکہ بزرگ بھی ساتھ تھے, ان بزرگوں نے شاید مجبوراً یا جو بھی بات تھی انہوں نے ان کو آزادی دی اور وہ آئیں میدان میں اور انہوں نے بہت بڑے جو ہے کارنامے
یعنی خواتین کا کردار ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہے.
مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ انقلاب ہے, جیسے انقلاب کی اور اس میں فاطمہ جناح کا بھی ہونا
تھا,
اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ ایجوکیشن وہ اس میں یہ تھا کہ اب دیکھیے میں ایک کراچی کی مثال لیتا ہوں اور جگہ بھی ہوگا لیکن کراچی جو ہے مین ایک جو سینٹر تھا یہ اس انقلاب کا اس وقت, وہ چونکہ اس وقت یہ ایک یعنی وہ دارالخلافہ بھی تھا پاکستان کا تو اس لحاظ سے بھی تھا, لیکن جو اس میں اس وقت دیکھیے کہ یہاں محض دو کالجز تھے جو کہ پرائیویٹ کالج تھی, ایک ایس ایم کالج تھا اور ایک اسلامیہ کالج تھا. اچھا ان اس میں صبح جو ہے شام کے وقت کلاسیں ہوتی تھیں اور تمام دن لوگ کام کرتے تھے.
اور آپ پورے؟
جی ہاں. اچھا, میں خود تمام دن کام کرتا تھا, شام کو یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا تھا. یعنی وہاں پر جو یہ تھا کہ فل ڈے اسکالر کا جو کانسیپٹ تھا, یہ ایک وہ تھا. خیر, تو اس زمانے میں لوگوں نے بہت بہت پڑھا, اور یہ لڑکیوں نے بھی بہت پڑھا اور لڑکوں نے بھی بہت پڑھا. بہت.
اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں, کالج میں, اسکول میں اس کا ایک جال ہے. اکانومی کی طرف آئیے, اکانومی میں پاکستان کیا اس وقت جہاں پہ اس مقام پہ کھڑا ہے, کہیں بہتر ہو سکتا تھا؟
اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا, کیونکہ اس وقت میں آپ سے عرض کروں گا, میں کوئی پیسیمزم کو نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ہم ایک کرائسس ہے, پاکستان کرائسس میں ہے, اور کرائسس مختلف قسم کی, اکنامک کرائسس بھی ہے, سوشل کرائسس بھی ہے, ایتھیکل کرائسس بھی ہے, سب مختلف قسم کے. چونکہ اب یہ اس سلسلے پھر پاکستان کی طرف جاتا ہوں واپس, اس وقت یہ صورت تھی کہ ایک اپنائیت کا احساس تھا. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے لیے قربانی کرنی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. ہمیں یہ فکر نہیں تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ کیا کرے گا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو لوگ اپنی قلم پینسل لے کر آیا کرتے ہیں دفتر کے اندر, ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ بہت یہ ہو وہ ہو. تو اچھا, اب یہ الٹی بات ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنائیت کا احساس ختم ہو گیا ہے. اب اس کی جو بھی وجہ ہو, بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اگر آپ وقت دیں گے آج کل تو میں اس پہ بھی بیان کروں گا وہ اس کو. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے کہ وہ اپنائیت کا احساس جو تھا وہ ختم ہو گیا. یہ بہت اہم چیز ہے, یہ قوم کو ایک جا رکھنے کے لیے یہ اپنائیت کا احساس بہت بڑی چیز ہے. جان رولز جو کہ ایک کتاب اس کی ہے بہت مشہور, یہ تھیوری آف جسٹس کتاب ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اون کریں اس کو, سوسائٹی کو اون کریں. نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی برا وقت آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں.
ہم نے چونکہ ساتھ ساتھ آج کی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو بھی ذرا شامل کرنا ہے اس کے اندر. آپ نے کہا کہ سوسائٹی اون کرے, کوئی ایک پازیٹیو پکچر کی ہم نے بات کرنی تھی. تو بلوچستان کے اندر آج 400 کے قریب جو جنگ جو تھے جنہوں نے اسٹیٹس کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے تھے, آج انہوں نے سرنڈر کیا, اور جو وہاں پہ نیشنل سرمنی ہوئی جس میں سی ایم تھے, کور کمانڈر وہاں پہ لوکل موجود تھے, تو انہوں نے وہ اس میں شامل ہوئے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر مبارک علی صاحب, آپ نے جو اس کا ہسٹری کا تو ایک پیج ہمارے سامنے رکھا ہے, اگر ہم تھوڑی فیوچرسٹک اب آپ سے اگر آپ کا انالیسز لینا چاہیں گے اور بہت مختصراً, تو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ پچھلے کچھ 2 برسوں میں 4 برسوں میں کوئی ڈسکورس تبدیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے, اور اس کے کچھ اثرات آپ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کی ڈیولپمنٹ بھی سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا.
نہیں, میں چونکہ یہاں پاکستان کے اندر رہتا ہوں
جی,
اور مجھے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے یہاں کی صورتحال کا روز تجربہ ہوتا ہے. تو میں جس طرب سے یا جس اذیت سے ہم لوگ یہاں گزرتے ہیں وہ ہم صورتحال کو بالکل دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. یہاں ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً اب نظریاتی سیاست بالکل ختم ہو چکی ہے. یہاں پر اب دونوں طرف پیسے والے لوگ ہیں, یعنی نواز شریف بھی اور زرداری بھی, اور اب جب بھی الیکشن ہوں گے پیسے کی بنیاد پر ہوں گے, اور یہی لوگ الیکشن جیتیں گے. یہاں کبھی بھی عوامی جمہوریت نہیں آئی تھی, مطلب کافی ایک طویل عرصے تک جو میں دیکھ رہا ہوں کسی جمہوریت کے آثار سے نہیں دیکھ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے فوج یہاں پر طاقتور ہوئی ہے آہستہ آہستہ, اور اس وقت بھی تقریباً سویلین حکومت نام ہے, فوجی حکومت کر رہی ہے, تو فوج جو ہے ظاہر ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں فوج ان کو نہیں حل کر سکتی ہے کبھی بھی. لہٰذا فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ سارے معاملات حل کرنے کی بلوچستان پہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں, اور بلوچستان کے ساتھ شروع سے لے کے آج تک مطلب کہ سول حکومت نے بھی اور فوج نے بھی ہمیشہ ان کے ساتھ مطلب کہ بے وفائی کی ہے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. اچھا, یہی صورتحال کے سم کے اندر ہے, وہاں بھی لوگ مطلب کہ صورتحال سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. ہم کی صورتحال کی اس وقت گزر رہے ہیں پاکستان.
آپ کے کافی بٹر مشاہدات بھی ہیں ڈیفینیٹلی, ہم اس پہ اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بڑی کریڈیبل ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے لیے جو بھی ذرا بھی یعنی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے یہاں اسپیس کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے.
جی,
اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کم سے کم اس کہتے ہیں ہماری تو آواز اتنی دھیمی ہو گئی ہے کہ آپ سنائی بھی نہیں دے رہے ہیں.
ٹھیک نہیں وہ بالکل آپ سے آپ نے درست کہا جب آپ سے بات بھی ہو رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نقوی صاحب
شکریہ جو آپ نے تھوڑی بہت میری باتیں سن لی.
نہیں آپ کا بہت شکریہ نقوی صاحب. ایک تو خیر پکچر یہ ہے, ایک پکچر یہ ہے کہ بہت سارے مبصرین آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید 2007-2009 کے بعد سے پاکستان کی جو ریاست کی ایک اپروچ ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اس کے اندر خواب سیکٹرینزم ہو. حال میں آپ کو یہ لائن ڈراپ کرنا ہوگی کیونکہ میرے کانوں میں ان کا فون بند ہو چکا ہے اور وہ میں ان کو سن پا رہا ہوں. جی تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف حالات اسٹیٹ مائل
ہیں؟ تین چیزیں ہیں, تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے امید پیدا ہوتی ہے.
جی
ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ بہت حد تک آزاد ہو گئے ہیں اور وہ ایک صحیح اوپینین دے رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ سے نہیں ڈر رہے ہیں اور وہ ایک قسم کاؤنٹر ویٹ کی طور سے ہیں. یہ اس کی بہت اہمیت ہے. جنگ عظیم کے دوران چرچل نے اپنے وہ جو ان کے وزیر تھے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے برطانیہ کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک کام کر رہی ہیں صاحب. تو انہوں نے کہا بس پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم جنگ جیتیں گے. اس لیے کہ اگر کورٹ صحیح ہوں, کورٹ صاف ہوں تو پھر وہ اس کے لیے بڑی امید ہے. ایک تو یہ پازیٹیو ہے. دوسرا پازیٹیو یہ ہے میڈیا کا آزاد ہونا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن میڈیا جتنا اب آزاد ہے کبھی نہ تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کا تیسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
جمہوری تسلسل.
جی ہاں کہ
الیکٹیبلز کا ایٹ لیسٹ کہہ لیں اگر ہم ڈیموکریسی جمہوریت.
ہاں یہ بھی ڈیموکریسی. اور یہ کہ فوج اور یہ ہے کہ سویلین اتھارٹی کے اندر ایک پہلی مرتبہ ایک ایسی فضا نظر آتی ہے کہ آپس میں کوئی اتحاد کی صورت ہے. وہ اس لیے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی ویژن نہیں رکھتی.
صحیح. وہ اسپیس کریٹ ہوتا ہے جس کا ذکر کر رہے تھے,
ڈے ٹو ڈے ایگزسٹنس میں ہیں. لیکن یہ پہلا موقع ہے. مطلب جنرل شریف ہمارے کچھ وہ ہیں تو فوجی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کافی اسپیس کریٹ کی ہے اس کی کہ اور اب دیکھیں تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری جو سویلین اتھارٹی نہیں اسے کرنے. اور اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی آپ جس کی طرف توجہ بھی آپ نے فرمائی تھی کہ ٹیررزم کا. اب ٹیررزم یہ بیک اور میرے یہ ایک ایسا ہے کہ یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 6-7 مہینے ہم نے ضائع کیے, ان سے بات نہیں کر سکے. اس کے بعد فوج نے اب ایک ڈیسائسو اسٹیپ لیا ہے اور ان کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے جہاں تک پاکستان ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں.
کافی اس میں کمی ہے. اس میں بالکل زیادہ ہم انپٹ لے لیتے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر سیکورٹی چیف فاٹا کے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آپ کی پوسٹنگز میں دیکھ رہا تھا کافی جوبلنٹ ہیں, خوش ہیں آپ. پاکستان میں دہشت گردی کا سامنا رہا ہے اور آج کا دن بھی ایسے حالات میں منایا جا رہا ہے, لیکن بڑے عرصے کے بعد ہم یہ جو ویڈیو مناظر دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ, اس میں ایک فیل نظر آ رہی ہے کہ لوگ بڑا اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور ایک تھوڑا سیکیور فیل کر رہے ہیں. اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کیا بنیادی وجہ ہے اس تبدیلی کی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 400 ملیٹنٹس بلوچستان کے اندر جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟
دراصل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ تقریباً 3 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک دہشت گردی جو قبائلی علاقے سے آتی تھی جس کا تعلق افغانستان سے بھی تھا اور خاص کر شمالی وزیرستان میں, تو یہ جو آپریشن ضرب عزب لانچ کیا گیا اور خیبر 1 اور خیبر 2 اور یہ ایک سال کے لیے چلے, بڑے ایفیکٹیو اور اس طریقے سے تقریباً دہشت گردی جتنے بھی تھے جن کا ہمیشہ جب کوئی نہ کوئی تعلق شمالی وزیرستان سے نکل آ جاتا غیر ملکی دہشت گردی یا پاکستان کے اندر اس کا تعلق یا لنک کوئی نکل آ جاتا تھا شمالی وزیرستان سے, تو وہ ابھی نہیں ہے.
صحیح.
تو ایک تو یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں ایک مختلف قسم کی دہشت گردی جس کا تعلق وہاں کی سب نیشنلسٹ تھے ان سے تھا, تو وہ بھی جو ہے اس کو ٹیکل کر رہے حکومت دوسرے طریقے سے کہ وہاں پر جو بلوچ ناراض گروپس ہے ان کے ساتھ بات چیت, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کوئی 400 لوگوں نے سرنڈر کیا اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور تیسرا حصہ کراچی میں جہاں کچھ سیاسی پارٹیوں کے ملٹنٹ ونگز جو ہے ان نے حالات خراب کیے ہوئے تھے اور ان کے خلاف بھی بڑی ٹوس کاروائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر امن جو ہے واپس آ رہا ہے,
ریسٹور ہو رہا ہے.
پاکستان میں جو ہے ابھی آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ایک دہشت گرد میں ایک نمایاں کمی آئی ہے, بلکہ میں اگر اس کو
اچھا کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے یا نیٹورک بھی آپ کے خیال میں ڈسمینٹل ہوئے ہیں؟
اس کے علاوہ یہ جو نیٹورکس ہے ان کے اوپر جو ہے اندرونی طور پہ اس پہ خیال رکھنا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ایک دہشت گردی کا گروپ پکڑا گیا, آج پشاور میں بھی ایک گروپ پکڑا گیا, کل اسلام آباد میں بھی ایک گروپ کی بات کر رہے تھے لیکن ابھی اس کی تردید کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے ابھی یہ ہے کہ ان کے اوپر کافی انفارمیشن اویلیبل ہے,
صحیح, یعنی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ایجنسیاں اس میں ایکٹیو ہیں. ایک اور چیز آج میں ثانیہ پشاور اس کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ بہت زیادہ ہمیں ایک اگریشن نظر آیا ریٹیلیشن میں خاص طور پہ, اور ایک آپریشن جو ہے وہ بڑا شروع کیا گیا. آج ان کے پیرنٹس ہیں جو وکٹم بچے تھے, انہوں نے اسلام آباد میں مارچ کیا, ایکنالج کیا, انہوں نے کل جو سزائیں دی گئیں سنائی گئیں کہ سزائے موت ان لوگوں کو, تو آپ کے خیال میں یہ کتنا حوصلہ افزا ہے ان پیرنٹس کے لیے, ان لوگوں کے لیے؟
میرے خیال میں بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا ہے. وہ جو 20 نکات ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اوپر کام ہونا ہے, اس میں ایک پوائنٹ یہی تھا کہ ملٹری فورس جو ہے وہ قائم کیے جائے,
صحیح.
لیکن اس میں ہماری جو جوڈیشری ہے یا اس میں سے خاص کر جو وکلاء حضرات ہیں وہ اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے تھے, اور فائنلی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے, جو انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہے وہ قائم رہیں گی. وہ میرے خیال میں اس طریقے سے, کیونکہ اتنے 2009 سے ہم نے دہشت گرد پکڑ رکھے ہیں اور ہمارے پاس ہے جوڈی قابل نہیں ہے کہ ان کو سزائے دے. ان کی وجوہات بیسیکلی ججز کی خود جو ہے نا بیچارے ہراساں رہتے رہے. یہ جو دہشت گرد ہے یہ اس لیول کے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ججز کو بھی.
بہت شکریہ غالباً, آپ کی منقطع ہو رہی ہے ہمارے ہم تک آواز, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی سید نواب الدین نقوی صاحب, ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں. یہ جو دو ڈیولپمنٹس ہیں, جیسے ہم نے بلوچستان کا تذکرہ کیا, پھر ان کے پیرنٹس کی طرف سے ایک اظہار تھوڑا تشفی کا ہمیں اظہار نظر آیا کہ کم از کم ان وکٹمس کو پکڑا گیا, سوری ان کے جو پلانرس تھے ان کو پکڑا گیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. تو یہ وار, یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان نے شروع کی, وہ بھی کسی نیج کسی کنارے پہ پہنچتی نظر آ رہی ہے؟
وہ ابھی وہ اس کا بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ ایسا لگتا ہے جیسے جو آتے ہیں کہ اتنے مار دیے اتنے مار دیے, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا ہوگا, لیکن پھر کوئی نئے
گروپ آ جاتے ہیں.
بات یہ ہے کہ ان کا نفوذ, اثر و نفوذ عام آدمیوں میں بھی بہت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے,
بہت زیادہ ہے عام آدمیوں
میں, آئیڈیالوجی بنیادی طور پہ
وہ ہے اس میں. اصل مسئلہ, اس دہشت گرد کبھی نہیں رہ سکتے جب تک کہ عوام کی طرف سے ان کو کوئی, یعنی ہم جو یہ کہتے تھے کہ عام آدمی پاکستان میں وہ بہت ماڈریٹ ہے, میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے اب شاید یہ کہنا صحیح نہیں ہے, اب وہ بہت حد تک عام آدمی بھی ان کی باتوں سے متاثر ہیں, اور اگر گاؤں میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی ان کا اثر و نفوذ موجود ہے. تو لہٰذا یہ آتے رہیں گے, ہم مارتے رہیں گے, لیکن ہمیں سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ شیطان ہیں, ان کو یہ ایک ایسا کینسر ہے پاکستان نہیں پورے, جیسا میں نے عرض کیا تھا شروع میں, عالم اسلام کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے, اور اس کے لیے بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ کنسلٹڈ ایکشن ہو. فرض کی جو علماء نے کہا ہے یہ کہ یہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں یہ وہ ہیں, تو لیکن یہ اسی قسم کی باتیں کہنی چاہیے علماء.
جی بہت شکریہ آپ کا سید نواب الدین نقوی صاحب, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا, اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ, باقی مہمانوں کا بھی جنہوں نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں جوائن کیا, اور بہت سارے لوگ ہمیں آج کے سیگمنٹ میں پروگرام میں شامل نہ ہو سکے. پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں, ایک بار پھر تمام اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک. پروگرام ختم کریں گے پروڈیوسر تنجمیر الگل, لیلا اوجھا اور اکبر نقوی ہمارے انٹرن, ان کے ساتھ موجود کی تھومز اور جیکسن ویرز ہمارے انجینئر. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.